الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. دعوت اور تبلیغ اس لحاظ سے تو معروف تعبیرات ہیں کہ ہماری زندگی میں شب و روز استعمال کی جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب تبلیغ کے لیے گئے ہوئے ہیں، دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، دین میں اصل چیز تبلیغ و دعوت ہی ہے. لیکن جب ہم اپنے علمی ذخیرے کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فقہ اور حدیث کی کتابوں میں تمام ابواب ہیں، لیکن کوئی کتاب الدعویٰ نہیں ہے. یعنی کتاب الدعوات تو ہے جس میں دعائیں نقل کی جاتی ہیں، لیکن کوئی کتاب الدعویٰ نہیں ہے، یعنی جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ کے پیغمبر نے یا قرآن مجید نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کوئی ضابطے قائم کیے ہیں، کوئی قانون دیا ہے. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ موضوع زیر بحث نہیں رہا. یہ جگہ جگہ تفسیروں میں بھی زیر بحث آتا ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں بھی زیر بحث آتا ہے، فقہا بھی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو لٹریچر خاص طور پر دین کی تعبیر کرنے والوں نے پیش کیا ہے ان کے ہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. لیکن باقاعدہ طور پر اس کو موضوع بنا کر کوئی چیز لکھی گئی ہو، بہت کم آپ کو ہمارے علمی سرمایے میں نظر آئے گی. دور حاضر میں جو سب سے اہم کتاب اس موضوع پر لکھی گئی وہ میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تصنیف ہے، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ جماعت اسلامی میں کچھ ایسی تعبیرات اختیار کی جا رہی ہیں جن سے دین کا مدعا شاید صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا، اور ایسے طریقوں پر بھی بحث شروع ہو گئی ہے جو طریقے معرض بحث میں آنے چاہیے لیکن ان میں کوئی واضح رائے لوگوں کے سامنے نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کتاب تصنیف فرمائی. یہ بڑی بے نظیر کتاب ہے، اس لیے کہ ایک تو پہلی کتاب ہے جو باقاعدہ طریقے سے اس موضوع پر لکھی گئی ہے، دوسرے یہ کہ اس میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو بالکل ایک سائنس بنا کر دعوت کو پیش کر دیا گیا ہے. یعنی کتاب آپ کو بتائے گی کہ دعوت کی اساس کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے جس پر یہ سارا عمل مبنی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ دعوت کے تمام مراحل اور اس کی تمام ضروریات کو ایک ایک کر کے موضوع بنائے گی. میں ایک زمانے میں اس کتاب سے بہت متاثر رہا، اور میں ہی نہیں بلکہ بہت سے اہل علم کو بھی میں نے دیکھا کہ وہ اس کتاب کی بڑی تعریف کرتے ہیں. خود مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اسے بہت اہمیت دیتے تھے، اور ایک زمانے تک یہ جماعت کے لٹریچر میں ایک بنیادی کتاب کی حیثیت سے شامل رہی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، لیکن ایک زمانے میں ایسا ہی تھا. میں نے جب میزان کی تصنیف کے دوران میں اس کتاب کا مطالعہ کیا اور یہ چاہا کہ میں یہ دیکھوں کہ اس میں بحث و نظر کے لیے جو اساسات قائم کی گئی ہیں وہ درست ہیں، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک تصنیف کی حیثیت سے، اپنی پیشکش، اپنی پریزنٹیشن کے اعتبار سے، ابواب کی تقسیم اور مدعا کی تفہیم کے لحاظ سے یہ ایک بے نظیر کتاب ہے، اور اس کے بعض مباحث بہت غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اپنی اساس میں کتاب قابل قبول نہیں ہو سکتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ استاذ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہیے کہ پیغمبروں کی دعوت کو سامنے رکھ کر پوری کتاب لکھ دی۔ میں اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ پیغمبروں کی دعوت کی تعمیم نہیں ہو سکتی۔ اس کے کئی پہلوؤں کا میں ذکر کر چکا ہوں اس سے پہلے اس کتاب کی تعلیم و تدریس کے دوران میں۔ چنانچہ جن آیات سے وہ استدلال کر رہے تھے، میں جب ان کو قرآن مجید میں نکال کر دیکھتا تھا تو یہ صاف واضح ہو جاتا تھا کہ ان کا وہ مدعا نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کر ان کی تعمیم کر دی گئی ہے۔ اپنے محل پر وہ اپنا مدعا ادا کر رہی ہیں، لیکن یہ کہ کیا یہی صورتحال ہے کہ مجھے بھی آپ کو بھی، ایک ریڑی لگانے والے کو بھی، مزدوری کرنے والے کو بھی، بھٹے پر کام کرنے والے کو بھی، دفتر جانے والے کو بھی، سائنس کے معمل میں بیٹھ کر تجربات کرنے والے کو بھی یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ اس طریقے سے دعوت کا کام کریں؟ یہ وہ سوال ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو میرے سامنے ایک بالکل دوسری دنیا نمایاں ہو گئی۔ میں آپ کو جب توضیح کر کے بتاؤں گا تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ہمارے دین میں یہ جو اصول قائم کیا گیا ہے، سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے شریعت اس طرح دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر چیز کی ذمہ داری لوگوں کی استطاعت کے لحاظ سے ان پر ڈالی ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں اس کو نظر انداز کر کے بعض اوقات دین کے مطالبات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس مختصر تمہید کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ میں نے اس سارے مضمون کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ میں نے لکھا ہے دین کا ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں حق کو اختیار کریں، وہ اسے اختیار کر لینے کے بعد دوسروں کو بھی برابر اس کی تلقین و نصیحت کرتے رہیں۔ یعنی ہمارے دین میں یہ اصول نہیں قائم کیا گیا کہ یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میری دینی تعبیر ہے، یا میں اس دین کو مانتا ہوں تو اب مجھے دوسروں سے کوئی غرض نہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو دوسروں تک بھی پہنچنا چاہیے۔ جیسے ایک شخص سائنس کی لیبورٹری میں کھڑے ہو کر اپنے تجربے سے کوئی حقیقت دریافت کر لیتا ہے، مشاہدے سے کوئی حقیقت دریافت کر لیتا ہے، یا جہاں تہاں پھرتے ہوئے کوئی چیز اس پر واضح ہو جاتی ہے، تو وہ علم ہے جو پوری کائنات میں انسان کی میراث ہے، اس کو دوسروں تک پہنچنا چاہیے۔ اسی اصول پر ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو حق ہم پر واضح ہوا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ دین کا ایک اہم مطالبہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں حق کو اختیار کریں، وہ اسے اختیار کر لینے کے بعد دوسروں کو بھی برابر اس کی تلقین و نصیحت کرتے رہیں۔ دین کا یہی مطالبہ ہے جس کے لیے بالعموم دعوت و تبلیغ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہم دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے ہم بہت سی تبلیغی جماعتیں بھی وجود میں آ گئی ہیں، وہ یہی کام کرتی ہیں۔ ہم مسلمان اس حقیقت سے ہمیشہ واقف رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کی جو روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا اور ہماری فطرت میں جو دین ودیت تھا اس کے تمام تقاضے متعین طور پر ہم پر واضح کر دیے، ایمان کے بھی اور عمل صالحہ کے بھی۔ یہ روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا یہ حق ہم پر عائد ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے محروم نہ رہنے دیں۔ یہ فطری تقاضا بھی ہے کسی صحیح علم کا، کسی حقیقت کا ادراک اگر مجھے ہوا ہے تو یہ سب انسانوں کے لیے ہے، مجھے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ ہمارے دین کا حکم بھی۔ اس کام کی یہی اہمیت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے جہاں سیاست، معیشت، عبادات اور بعض دوسرے معاملات میں اپنی شریعت انسانوں کو دی ہے، وہاں دعوت کے لیے بھی ایک مفصل قانون اس شریعت میں واضح فرمایا ہے۔ یعنی ہم جس طریقے سے اس سے پچھلے ابواب میں سیاست، معیشت، عبادات، معاشرت وغیرہ کے بارے میں دین کی تعلیمات کا مطالعہ کر چکے ہیں، تو بالکل اسی طرح سے کچھ تعلیمات دعوت سے متعلق بھی ہیں اور یہ بھی بڑی متعین اور محدد ہیں، اسی لیے میں نے اس کو قانون دعوت کا عنوان دیا ہے۔ اس قانون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی ذمہ داری، یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کی رعایت دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں استاد امام نے ملحوظ نہیں رکھی، بلکہ آپ پورے کے پورے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کریں تو اس تحدید و تعین کے ساتھ یہ چیز کبھی نمایاں نہیں ہوئی۔ اس قانون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی ذمہ داری اہل ایمان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ صورتوں میں ان پر عائد کی گئی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے نماز کا حکم دیا گیا ہے مجھے بھی ایک طریقے سے پڑھنی ہے، آپ کو بھی، عامی کو بھی، عارف کو بھی، حکمران کو بھی، خدا کے پیغمبر کو بھی۔ دعوت کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس میں ہر شخص کی صلاحیت کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ اس قانون کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دعوت کی ذمہ داری اہل ایمان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے بالکل الگ الگ صورتوں میں ان پر عائد کی گئی ہے۔ تفہیم مدعا کے لیے ہم اس قانون کو درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ یہ فہرست سامنے ہے، اسی پر ایک نظر ڈال لیجئے، میرا مدعا تمام و کمال واضح ہو جائے گا۔ پیغمبر کی دعوت، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار میں استاذ امام نے پیغمبر کی دعوت کو ایک ہی دعوت کی حیثیت سے بیان کر دیا ہے، یعنی یہ میری بھی دعوت ہے، آپ کی بھی دعوت ہے، عالم کی بھی دعوت ہے۔ پیغمبر کی دعوت میں قرآن مجید نے چونکہ بڑی تفصیل سے کام لیا ہے تو اسی کے تمام مواقع و مطالب اس کتاب کا موضوع بنا کے ان کو نہایت اعلیٰ سائنسی ترتیب سے بیان کر دیا گیا ہے۔ میرے ہاں دعوت کی جو مختلف صورتیں اس قانون میں زیر بحث ہیں ان میں یہ دعوت کی ایک صورت ہے، پیغمبر کی دعوت، ذریت ابراہیم کی دعوت۔ یعنی پیغمبر کی دعوت الگ ہے، ذریت ابراہیم کی دعوت الگ ہے، علماء کی دعوت، ریاست کی دعوت، ریاست سے مراد مسلمانوں کا نظم اجتماعی، یعنی اگر کہیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنا اجتماعی نظم قائم کریں تو جس طرح ان پر بعض ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں جو معیشت معاشرت کے ابواب میں بیان ہو چکی ہیں، اسی طرح دعوت کی بھی ایک ذمہ داری ڈالی گئی ہے، فرد کی دعوت۔ اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ یہ پانچ عنوانات ہیں جن میں آخری چیز فرد کی دعوت ہے۔ فرد کی دعوت کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان جو پیغمبر نہیں ہے، جو نظم اجتماعی کا ذمہ دار نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے، اور جو بحثیت مجموعی ذریت ابراہیم نہیں بن گیا، یعنی ظاہر ہے کہ وہاں تو فرد کے مقابل میں ایک جماعت ہوگی پوری کی پوری۔ اس کے بعد آخری عنوان ہے دعوت کی حکمت عملی، یعنی اب وہ کچھ جامع اصول بیان کیے جائیں گے کہ جن میں یہ بتایا جائے گا کہ ان میں سے جو دعوت بھی ہو اس میں وہ کیا چیز ہے کہ جس کو آپ حکمت عملی کے طور پر ملحوظ رکھیں گے۔ یہ چھ عنوانات ہوئے، یعنی پانچ عنوانات ہیں جن میں در حقیقت دعوت کی مختلف صورتیں تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دعوت اور تبلیغ ایک مجمل اور اطلاقی چیز ہے اور جیسے ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں ہم کو حکم دیا گیا ہے تو بس جو اس سے مدعا سمجھ میں آتا ہے وہ سبھی سے متعلق ہو گیا ہے۔ یعنی عالم کو بھی کہا گیا ہے کہ تبلیغ کرو، مجھے بھی کہا گیا ہے کہ تبلیغ کرو، پیغمبر کو بھی کہا گیا ہے تبلیغ کرو، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب نے ایک ہی طریقے سے ایک ہی لائے عمل کے مطابق ایک ہی نوعیت کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تبلیغ کی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بڑی غلط فہمیوں کا باعث بنی ہے۔ اس لیے اس پورے کے پورے باب میں اہم ترین چیز یہی تقسیم ہے، یعنی میں نے یہ بتایا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری تو یقیناً ڈالی گئی ہے، لوگوں سے تقاضا کیا گیا ہے کہ جس حق کو انہوں نے خود سمجھا ہے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، لیکن یہ ذمہ داری علی الاطلاق نہیں ڈالی گئی، یہ سب پر یکساں نہیں ڈالی گئی، یہ مسلمانوں کی اہل ایمان کی مختلف حیثیتوں کے لحاظ سے ان پر ڈالی گئی ہے۔ چنانچہ اس فہرست میں یہ سب الگ کر دیے گئے ہیں، تو ہم ان میں سے ایک ایک کا مطالعہ کریں گے۔ ذیل میں ہم انہی عنوانات کے تحت اس باب میں قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔ یہ توضیحات جو آگے ہوں گی یہ خود بتا دیں گی کہ پیغمبر کی دعوت کیا ہے، علماء کی دعوت کیا ہے، ان میں کیا فرق ہے۔ یہ چیز جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، بالکل واضح ہو جائے گی۔ پیغمبر کی دعوت یعنی وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ وحی سے نوازتے ہیں، اپنا سفیر بناتے ہیں اور کسی قوم کی طرف باقاعدہ مبعوث کر کے دعوت کے لیے بھیج دیتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے مامور دائی ہوتا ہے پیغمبر کی دعوت۔ اس کے لیے میں نے سورہ احزاب کی 45-46 آیات کو سر عنوان رکھا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری پہنچانے والا اور انذار کرنے والا اور اللہ کے اذن سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیغمبر کو زمین پر بھیجتے ہیں تو پھر بتاتے ہیں کہ اس کو کس حیثیت سے بھیجا گیا ہے۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ حیثیتیں ہیں، یہ کام ہے جس کو کرنے کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب دعوت ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پوری تفصیل کے ساتھ کر دی ہے۔ اللہ کے جو پیغمبر بھی اس دنیا میں آئے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی دعوت اللہ اور انذار و بشارت کے لیے آئے۔ یعنی اس میں ایک چیز یقیناً رسول اللہ کی خصوصی حیثیت کو سامنے رکھ کر بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جتنے پیغمبر بھی آئے وہ اسی مقصد سے بھیجے گئے۔ سورہ بقرہ کی آیت کان الناس امتم واحدتن فبعث اللہ النبین مبشرین و منذرین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگ ایک ہی جماعت تھے، انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے نبی بھیجے بشارت دیتے اور انذار کرتے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت کان الناس امتن واحدتن فبعث اللہ النبین مبشرین و منذرین میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ یعنی اس میں یہ جو فرمایا کہ مبشرین و منذرین، تو جس آیت کو میں نے سر عنوان رکھا ہے اس میں بھی دیکھیے، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ، یعنی وہی مبشرین و منذرین، یہاں بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے۔ مبشرین و منذرین میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا ان کے بارے میں، یعنی اب دیکھیے سب نبی مبشرین اور منذرین ہیں، بشارت دینے والے، انذار کرنے والے۔ یہ وہی دعوت و تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن ان نبیوں میں سے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں ان کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ ان نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جنہیں رسالت کے منصب پر فائز کیا ان کے بارے میں البتہ قرآن بتاتا ہے کہ وہ اس انذار کو اپنی قوموں پر شہادت کے مقام تک پہنچا دینے کے لیے بھی مامور تھے، یعنی ان کی یہ بھی ذمہ داری تھی کہ وہ صرف انذار و بشارت کر کے دعوت دے کے چلے نہیں جائیں گے، بلکہ خدا کی گواہی قائم کر دیں گے، یا دوسرے لفظوں میں خدا کی حجت قائم کر دیں گے۔ اس انذار کو اپنی قوموں پر شہادت کے مقام تک پہنچانے کے لیے بھی مامور تھے۔ قرآن کی اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہے کہ حق لوگوں پر اس طرح واضح کر دیا جائے کہ اس کے بعد کسی شخص کے لیے اس سے انحراف کی گنجائش نہ ہو۔ شہادت قرآن مجید کی خاص تعبیر ہے، خاص اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے. اس کو قرآن مجید نے خود بیان کر دیا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے. دینونت کے ظہور کے لیے، جزا و سزا کے لیے ظہور کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ قیامت میں جو جزا و سزا دینے والے ہیں وہ جزا و سزا اسی دنیا میں دی جاتی ہے. اس کو دینونت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے. یہ جو قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں ہے، مالک یوم الدین، تو یہاں دین جزا و سزا کے معنی میں ہے، یہ اسی سے لفظ بنا ہوا ہے دینونت. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو اپنی دینونت کے ظہور کے لیے منتخب فرماتے، اور پھر قیامت سے پہلے ایک قیامت صغریٰ ان کے ذریعے سے اسی دنیا میں برپا کر دیتے. میں اس کتاب میں اس سنت الہی کو کئی مقامات پر واضح کر چکا ہوں، لیکن یہ جس تکرار سے بھی واضح کی جائے کم ہے، کیونکہ بڑی غلط فہمیوں کا باعث اسی سے متعلق آیات ہوئی. تو عرض کیا ہے کہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دینونت برپا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر قیامت سے پہلے ایک قوم کے لیے جزا و سزا کا یہ معاملہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی ایک قیامت صغرا، چھوٹے پیمانے پر ایک قیامت برپا ہو جاتی ہے. انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے، یعنی پیغمبروں کو بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہے تو اس سے ایک عہد لیتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ میں ایک بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں. ایسے ہی جب ہم سفیر مقرر کرتے ہیں تو حلف لیتے ہیں یا عہد لیتے ہیں، تو عہد لیتا ہے اور پھر یہ بتاتا ہے کہ میں یہ معاملہ آپ کے ساتھ کروں گا، آپ کو اس ذمہ داری کو اس طرح سے انجام دینا ہے. وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا میں مل جائے گی. یعنی اللہ نبیوں اور رسولوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ اسی دنیا میں اگر انحراف ہوگا تو آپ کو سزا دی جائے گی. چنانچہ اس کو بیان کیا قرآن مجید نے سورہ حاقہ میں کہ ولو تقبل آئین بعض الاقاویل نہ خزن منہ بالیمین ثم لقطعنا منہ البطین، کہ اگر یہ پیغمبر ہمارے پیغام کو پہنچانے میں اپنی طرف سے کوئی انحراف کرے تو ہم اس کو رگے جاں سے پکڑیں گے، گردن سے پکڑیں گے اور اس کی رگے جاں کاٹ دیں گے، دنیا میں سزا دے دی جائے گی. اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوئی کہ یہ در حقیقت کسی سچے اور جھوٹے نبی کے لیے معیار نہیں ہے، بلکہ سچے نبی کو جس کو خدا نے مامور کیا ہے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کو یہ ذمہ داری کس طرح بے کم و کاست ادا کرنی ہے، کیسے یہ پیغام پہنچانا ہے. انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ اپنے میثاق پر قائم رہیں گے تو اس کی جزا، اور اس سے انحراف کریں گے تو اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جائے گی. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا وجود لوگوں کے لیے ایک آیت الہی بن جاتا ہے، اور وہ خدا کو گویا ان کے ساتھ زمین پر چلتے پھرتے اور عدالت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یعنی پیغمبر کی موجودگی میں خدا کی معیت کا ظہور ہو جاتا ہے. ایک انسان زمین پر چل پھر نہیں رہا ہوتا، اس کے ساتھ خدا بھی زمین پر ہوتا ہے، اور لوگ ایک انسان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ اس کے ساتھ خدا کی نشانیوں اور اس کی قدرت اور اس کی معیت کا ظہور دیکھ رہے ہوتے. اس کے ساتھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جس حق کو وہ چشم سر دیکھ چکے ہیں، کیونکہ پیغمبروں کو جس طرح ہمیں غیاب میں رکھ کر حقائق بتائے جا رہے ہیں ایسے نہیں، بلکہ خدا اپنے ملکوت کا مشاہدہ کرا دیتا ہے. یعنی ان کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں ہوتی، اور جب محض منطقی استدلال سے ان پر واضح نہیں کی جاتی بلکہ اس کائنات کے سر کا انکشاف ہو جاتا ہے. جس حق کو وہ بچشم سر دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں، یعنی انہیں خدا کی عدالت کا نمونہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ خدا کی معیت کا ظہور ہوتا ہے، زمین کے اوپر وہ ایک انسان کی حیثیت سے چل پھر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہر دیکھنے والے کو خدا نظر آتا ہے، ایک یہ صورت۔ اور پھر ساتھ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ کو یہ دعوت پہنچانی ہے۔ یہ دیکھیے، یہیں سے وہ عظیم فرق واقع ہو گیا، یعنی میں اگر کسی کو دعوت پہنچاتا ہوں، آپ دعوت پہنچاتے ہیں، خدا کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو یہ خدا کی معیت میرے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ ظاہر ہو، بلکہ عام حالات میں بالکل نہیں ہوتی۔ مجھے تو بس یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، مار دیا جاؤں، میری کوئی بات سنے نہ سنے، لیکن پیغمبر کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی شانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے صاحب مثنوی نے کہ روح و آواز پیغمبر معجزہ است، پیغمبر کا چہرہ اور پیغمبر کی آواز ہر چیز معجزہ بن جاتی ہے، اور یہ معجزات دے بھی دیے جاتے ہیں۔ جیسے دیکھیے نا کہ حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا تو چونکہ اندیشہ ہے کہ ایک باجبروت حکمران ہے، وہ کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو برہانان، یعنی دو برہان دے دیے ہیں، عصا اور ید بیضہ۔ اور پھر جیسے ہی فرعون نے سوال کیا ہے، خدا کی معیت سامنے ظاہر ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ یہ شخص محض موسیٰ کی حیثیت سے نہیں کھڑا، اس کے پیچھے عالم کا پروردگار کھڑا ہے۔ جس حق کو بچشم سر دیکھ چکے ہیں اس کی تبلیغ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت بے کم و کاست اور پوری قطعیت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں، یہی شہادت ہے۔ یعنی جب اس طرح خدا کی معیت کے ظہور کے ساتھ حق پہنچایا جاتا ہے تو یہ شہادت بن جاتا ہے۔ یہ جب قائم ہو جاتی ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں فیصلہ الہی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ یعنی جب یہ قائم ہو گئی تو اب عذر باقی نہیں رہا، اب اللہ چاہے تو اس دنیا ہی میں سزا دے دے، اور آخرت میں تو بہرحال انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ جب وہ عدالت لگے گی تو سزا دی جائے گی اور جزا بھی دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان رسولوں کو غلبہ عطا فرماتے اور ان کی دعوت کے منکرین پر اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں، یعنی یہ جزا و سزا ہے جس کا ظہور ہو جاتا ہے۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں شاہدن کا لفظ، یعنی جو آیت پیچھے بیان ہوئی ہے اس میں تھا، انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعین اللہ، یعنی اس میں ہوا یہ ہے کہ پھر ایک عام لفظ استعمال کر کے اللہ کی طرف بلانے والا، پہلے اس کی تفصیل کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی طرف بلانے کا عمل کیسے ہوگا مبشر اور نذیر کی حیثیت سے، اور پہلے یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس پیغمبر کو بھیجا گیا ہے یہ شہادت کے منصب تک اس کو پہنچا دے گا۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں شاہدن کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منصب کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ نبیوں کا انذار و بشارت تو کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتا، یعنی وہ آتے ہیں، آ کے بشارت دیتے ہیں، انذار کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ کائنات ایک دن سمیٹ دی جائے گی، اسی جگہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اور اس میں جو کچھ تم کر رہے ہیں اس کے نتائج نکل آئیں گے۔ چنانچہ برے نتائج سے خبردار کرتے ہیں، اچھے نتائج کی خوشخبری دیتے ہیں، اسی کو انذار و بشارت کہا جاتا ہے۔ نبیوں کا انذار و بشارت تو کسی وضاحت کا تقاضا نہیں کرتا، لیکن رسولوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ انذار و بشارت کے ساتھ جیسے کہ بیان ہوا، وہ شہادت کی جس ذمہ داری کے لیے معمور ہوتے ہیں، یعنی اتمام حجت، حق کو آخری درجے میں واضح کر دینا، اس کے تقاضے سے ان کی دعوت کے چند مراحل اور ان مراحل کے چند لازمی نتائج ہیں جو انہی کے ساتھ خاص ہیں، انہی کے ساتھ خاص ہیں، یعنی وہ نبیوں کی دعوت میں بھی نہیں ہوتے، یہ دعوت کی کسی دوسری صورت سے متعلق نہیں ہے۔ یعنی جو ہم نے پانچ عنوانات قائم کیے ہیں، یہ نہ فرد کی دعوت سے متعلق ہیں، نہ ریاست کی دعوت سے متعلق ہیں، نہ علماء کی دعوت سے متعلق ہیں، یہ دعوت کی کسی دوسری صورت سے متعلق نہیں ہے۔ رسولوں کی دعوت کے یہی مراحل ہم تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کریں گے۔ تو یہ میں نے یہ بتا دیا ہے کہ پیغمبر کی دعوت اپنے مراحل کے لحاظ سے اور اپنے نتائج کے لحاظ سے بھی بہت منفرد ہے۔ اب یہ ضروری ہے کہ ان مراحل کا تفصیل سے ذکر کر کے ہم یہ سمجھیں کہ وہ کیا ہیں اور اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں جو کسی دوسری دعوت کے لیے نہیں ہوتے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نشست یہاں ختم کر دی جائے. یہ تفصیلات ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. اقول قولی حاضہ وسطر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.